بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے زندہ بھی ہے اور اسی سے کل کائنات قائم ہے، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، وہ جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو پس پشت ہے سب کو جانتا ہے، اور یہ اس کے علم کے ایک حصے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے، مگر وہ جس قدر چاہے اس کی کرسی علم و اقتدار زمین و آسمان سے وسیع تر ہے، اور اسے ان کے تحفظ میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی، وہ عالی مرتبہ بھی ہے اور صاحب عظمت بھی۔
ابھی آپ سامعین ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ تہا شمیم حاضر خدمت ہے. سلام قبول کیجیے سامعین. ابھی آپ سورہ بقرہ کی آیت 255 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے علی اصغر برومند. اور اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب سماعت فرما لیجیے. سب سے پہلے آپ سامعین پروگرام نیم نگاہ سماعت فرمائیں گے, جس میں رپورٹ بھی شامل رہے گی, اور اس کے بعد آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے. نعت کے بعد ہمارا اگلا پروگرام اسوہ بشریت پیش کیا جائے گا, اور پھر آج کی نشریات کا اختتام دعائے کمیل پر ہوگا. تو سامعین تو اس وقت نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب ہم آپ کو بتا دیں کہ ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی یہ نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. عزیز سامعین ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیں کہ انشاءاللہ 28 مارچ 2021 سے ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جائیں گی. ہماری شام کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جائیں گی. اور ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جائیں گی. سامعین انٹرنیٹ پر مائی لائف نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sehattv.ir. اب سے کچھ ہی لمحوں بعد ہم پروگرام نیم نگاہ کے ساتھ حاضر ہوں گے. پیش خدمت ہیں نیم نگاہ. سامع نیم نگاہ میں پہلے عالمی خبریں پیش کی جاتی ہیں, تو لیجیے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. بعض ممالک خارجہ پالیسی کے مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے دہشت گردی کا سہارا لے رہے ہیں, ایران کی مجلس شورا اسلامی کے اسپیکر کا بیان. یوم پاکستان کی پریڈ سے صدر پاکستان کا خطاب, جنوبی ایشیا میں امن کی خواہش کا اظہار, اسلامی ملکوں کے درمیان اتحاد و یگانگت پیدا کرنے پر زور. سعودی اتحاد اگر جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے تو اسے یمنی عوام کے خلاف جنگ و جہریت بند اور یمن کا ظالمانہ محاصرہ ختم کرنا ہوگا, ترجمان انصار اللہ کا انٹرویو. اور سامعین اب تفصیلات کے ساتھ خبریں سماعت فرمائیے. ایران کی مجلس شورا اسلامی کے اسپیکر نے دہشت گردی انتہا پسندی کو تباہ کن اور عالمی خطرہ قرار دیتے ہوئے تاکید کی ہے کہ بعض ممالک خارجہ پالیسی کے مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے دہشت کا سہارا لے رہے ہیں. ایران کے پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے افغانستان کے پڑوسی ملکوں میں جملہ ایران, ترکی, چین, روس اور پاکستان کے پارلیمانی اسپیکروں کی چوتھی کانفرنس سے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ COVID-19 کی مانند دہشت گردی بھی بے گناہوں کی جان لینے کے لیے کسی سرحد تک محدود نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ایک عالمی تباہ کن خطرے کی حیثیت سے انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف اصولی مہم اس بات کی متقاضی ہے کہ مسائل پیدا کرنے والے ممالک اور ان کے حامی ملکوں کے نظریات اور ان کی وجوہات کا پتہ لگا کر ان کا مقابلہ کیا جائے. محمد باقر قالیباف نے تاکید کی کہ دنیا کے مختلف ملکوں اور علاقوں میں جملہ ایرانی عوام کے خلاف امریکہ کی ایک طرفہ اور ظالمانہ پابندیاں اقتصادی دہشت گردی کا واضح نمونہ ہیں. ایران کے پارلیمانی اسپیکر نے افغانستان کے بارے میں بھی افغانستان اور پورے علاقے سے بیرونی فوجیوں کے انخلا کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ایران کی پالیسی افغانستان کے آئین اور عوامی رائے کی بنیاد پر تشکیل پانے والے حکومت کی حمایت پر استوار ہے. انہوں نے کہا کہ ایران علاقے میں پائیدار امن و ترقی میں اپنا بنیادی کردار ادا کرنے کے لیے آمادہ ہے. اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے جوہری معاہدے سے متعلق امریکی وزیر خارجہ کے بیان پر کہا ہے کہ ایرانی عوام کے خلاف امریکہ کی ظالمانہ پابندیوں سے امریکہ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے کہا کہ امریکہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ گیند اب ایران کے پالے میں ہے, لیکن بائیڈن حکومت کو برسر اقتدار آئے ہوئے 2 ماہ کا عرصہ ہو چکا ہے, اس کے باوجود امریکہ جوہری معاہدے اور قرارداد نمبر 2231 کی خلاف ورزی کر رہا ہے. اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب کا کہنا تھا کہ جو بائیڈن کی حکومت نے تسلیم کیا ہے کہ ٹرمپ کی زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی ناکام ہو چکی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ اسی پالیسی پر گامزن ہیں. امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے بدھ کے روز برسلز میں نیٹو کے وزراء خارجہ کے اجلاس کے موقع پر ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جوہری معاہدے سے امریکہ کے غیر قانونی اور یک طرفہ طور پر نکلنے کی جانب اشارہ کیے بغیر ایران کی جانب سے جوہری معاہدے کی پابندی کیے جانے پر تاکید کی. امریکی وزیر خارجہ نے اس پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا کہ امریکہ اس موضوع پر سفارتکاری کے لیے تیار ہے, تاہم ایران نے ابھی تک اس سلسلے میں کوئی جواب نہیں دیا اور اس طرح اب گیند ایران کے پالے میں ہے. امریکہ کی جو بائیڈن حکومت نے اس سے قبل ایٹمی معاہدے میں واپس لوٹنے اور ایران کے خلاف غیر قانونی پابندیاں ختم کرنے کا وعدہ کیا تھا, تاہم اب اعلان کیا ہے کہ ایٹمی معاہدے میں واشنگٹن کی واپسی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ ایران ان اقدامات سے پسپائی اختیار کرے جو اس نے امریکہ کی جانب سے ایٹمی معاہدے کی خلاف ورزی کے رد عمل کے طور پر انجام دیے ہیں. اسلامی جمہوریہ ایران نے اعلان کیا کہ اس بات کے پیش نظر کہ امریکہ نے بین الاقوامی ایٹمی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور ایران کی جانب سے وعدوں سے پسپائی کے تحت جو اقدامات کیے گئے ہیں وہ امریکہ کے غیر قانونی اقدامات کے رد عمل میں کیے گئے ہیں, لہذا ایران کی جانب سے اب کوئی بھی قدم ایرانی عوام کے خلاف عائد پابندیوں کے خاتمے کی صورت میں ہی عمل میں لایا جائے گا. ایران نے اسی طرح اعلان کیا ہے کہ امریکہ کی ایٹمی معاہدے میں واپسی کے لیے کوئی شرط و مطالبہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. واضح ہے کہ امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ نے 8 مئی 2018 کو یک طرفہ اور غیر قانونی طور پر بین الاقوامی ایٹمی معاہدے سے علیحدگی اور سلامتی کونسل کی قرارداد 22/31 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایران کے خلاف پابندیوں کی بحالی کا اعلان کیا تھا. پاکستان کے صدر عارف علوی نے علاقائی تنازعات کے پرامن حل کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک علاقے میں پائیدار امن و استحکام من جملہ افغانستان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا. رپورٹ کے مطابق قیام پاکستان کی سالانہ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے صدر عارف علوی نے کہا کہ ہم او آئی سی کے رکن ملکوں کے ساتھ تعلقات کو ماضی سے کہیں زیادہ مضبوط بنانا چاہتے ہیں, جس کا مقصد اسلاموفوبیا کا مشترکہ طور پر مقابلہ کرنا ہے. پاکستان کے صدر نے مسلم ممالک پر زور دیا کہ اختلافات کو بھلا کر اتحاد بین المسلمین اور او آئی سی کو مضبوط کیا جائے تاکہ آج دنیا میں اسلاموفوبیا کی بڑھتی ہوئی لہر کا مقابلہ کیا جا سکے. انہوں نے مسئلہ کشمیر کی طرف بھی اشارہ کیا اور کہا کہ پاکستان کشمیریوں کے سیاسی اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا. صدر پاکستان نے بھی کہا کہ پاکستان کے مسلح افواج اپنے ملک کی سرحدوں کا دفاع کرنے کے لیے آمادہ ہیں اور وہ ہر طرح کی ممکنہ جارحیت کا جواب دینے کی توانائی رکھتی ہیں. واضح ہے کہ یوم پاکستان کے موقع پر شیڈول پریڈ موسم کی خرابی کے باعث 25 مارچ تک مؤخر کر دی گئی تھی. کرونا وائرس کی پابندیوں کی وجہ سے محدود تعداد میں شائقین کو پریڈ میں شرکت کی اجازت دی گئی تھی. پاکستان میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں ایک بار پھر اضافے کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے اور یومیہ مریضوں کی تعداد 4,000 کے قریب پہنچ گئی ہے. پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں 3,946 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا. پاکستان میں 9 ماہ کے بعد ایک دن میں اتنی زیادہ تعداد میں کرونا کے مریض سامنے آئے ہیں. پاکستان میں کرونا ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 8% سے بڑھ کر 10% سے اوپر چلی گئی ہے. نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی جانب سے جاری سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا سے 63 افراد کی موت واقع ہوئی, جس کے بعد پاکستان میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 14,000 سے تجاوز کر گئی ہے. پاکستان میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 6,40,900 ہو گئی ہے, جبکہ صحت یاب افراد کی مجموعی تعداد 5,89,000 کے قریب پہنچ گئی ہے. حکومت پاکستان نے کرونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ملک کے بعض شہروں میں مکمل لاک ڈاؤن اور تعلیمی اداروں کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ہندوستان میں کرونا وائرس کے کیسوں میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے. ہندوستانی وزارت صحت کی جانب سے جمعرات کی صبح جاری ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے 53,476 نئے کیسز سامنے آئے ہیں, جو اب تک کی سب سے بڑی تعداد ہے, جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مرنے والوں کی تعداد 251 ہے. اس سے قبل بدھ کے روز کرونا کے 47,262 مریضوں کا اندراج کیا گیا تھا. ریاست مہاراشٹر کرونا کے فعال کیسز کے معاملے میں سر فہرست ہے. ہندوستان میں شفایابی کی شرح جزوی طور پر کم ہو کر 95.28% ہو گئی, جبکہ فعال کیسز کی شرح 3.35% ہو گئی ہے. دراصل ہندوستانی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں اب تک 5,31,45,709 افراد کرونا کے ٹیکے کفر معاف کیجیے گا 5,31,45,709 افراد کو کرونا کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ ہندوستان میں جمعرات کی شام تک کرونا متاثرین کی کل تعداد 1,17,87,500 سے زیادہ ہو گئی ہے اور کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 1,60,700 سے زیادہ ہے، جبکہ شفایاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 1,12,31,600 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ہندوستانی کسانوں کی تحریک کے رہنما راکیش ٹکیت نے کسانوں سے کہا کہ سرکاری ایجنسی کے اہلکار اگر ڈرانے کی کوشش کریں تو انہیں یرغمال بنا لیں۔ راکیش ٹکیت نے کسان مزدور ایکتا مہا پنچایت میں موجود لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کسانوں کے خیرخواہ لیڈروں کو اکیلا سمجھنے کی سرکار غلطی نہ کرے، ان کے ساتھ کسان اور عوام کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 26 مارچ کو ہندوستان میں مکمل ہڑتال ہوگی جس میں ریل اور سڑک کے تمام راستوں کو جام کر دیا جائے گا۔ راکیش ٹکیت نے کسانوں کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی سرکاری ایجنسی کسانوں کو ڈرانے کی کوشش کرے تو ان کے افسران اور ملازمین کو یرغمال بنا لیں۔ راکیش ٹکیت نے کہا کہ کسانوں کو مزدور بنانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے 26 جنوری کے واقعے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایک پائپ پر مذہبی جھنڈا لگا دیا تو کیا گناہ کر دیا، لال قلعہ تو سرکار پہلے ہی بیچ چکی ہے۔ واضح رہے کسانوں کی متعدد تنظیمیں گزشتہ کئی ماہ سے احتجاج کر رہی ہیں، ان کا مطالبہ ہے کہ مرکز کے ذریعے پاس کیے گئے 3 زرعی قوانین کو واپس لیا جائے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں ایشیا کا سب سے بڑا ٹولف گارڈن آج سیر و تفریح کے لیے کھول دیا گیا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں سری نگر سے سپتے محمد حسن۔
زبرمن کوہ کے دامن میں ایشیا کا سب سے بڑا ٹولپ گارڈن آج سیر و تفریح کے لیے کھول دیا گیا۔
باہر کے آمد کے ساتھ ہی جموں کشمیر کے انتظامیہ نے سیاحتی شعبے کو بڑھاوا دینے کے لیے ایشیا کے سب سے بڑے باغ گلالہ کو سیر و تفریح کے لیے آج کھول دیا۔ اس موقع پر ہزاروں کی تعداد میں ملکی اور غیر ملکی سیاحوں نے آج باغ گلالہ کی سیر کی اور اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے کہا،
بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے، پہلے آج تک میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا، نہ ویڈیوز میں دیکھا میں نے، نہ پکچرز کبھی ایسے دیکھے، کافی زیادہ اچھا لگا۔
قابل ذکر ہے کہ محکمہ باغبانی کشمیر کا یہ دعویٰ ہے کہ اس باغ میں لاکھوں کی تعداد میں مختلف اقسام کے ٹولپ موجود ہیں اور رقبے اور تعداد کے حوالے سے یہ باغ نیوزی لینڈ کے بعد دنیا کا سب سے بڑا باغ گل لالہ ہے۔ مختلف اقسام کے ٹولپ دیکھ کر سیاح کافی خوش نظر آ رہے تھے۔ جموں کشمیر کے انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ اس برس فقط باغ گل لالہ کو دیکھنے کے لیے مختلف ریاستوں سے ہزاروں کی تعداد میں ملکی سیاح وارد کشمیر ہوئے ہیں۔
بہت شاندار، مطلب یہ مان کے چلیے آپ کے جنت ہے، اتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہاں آ کر اور کافی انجوائے کر رہے ہیں ہم لوگ سب لوگ۔
یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ COVID-19 کی صورتحال بھی روز بروز خراب ہوتی جا رہی ہے اور جموں کشمیر میں پازیٹیو لوگوں کی تعداد میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے اور اس موقع پر تمام باغوں کو سیر و تفریح کے لیے کھولنا باعث تشویش ہے۔ تاہم جموں کشمیر کے انتظامیہ نے کہا ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے تمام تر انتظامات کیے ہیں۔
ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے سپت محمد حسن، سری نگر۔
یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے ترجمان نے تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ سعودی اتحاد اگر جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے تو اسے یمنی عوام کے خلاف جنگ کو جاہریت بند اور یمن کا ظالمانہ محاصرہ ختم کرنا ہوگا۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے ترجمان محمد عبدالسلام نے لبنان کے المنار ٹی وی کے ساتھ گفتگو میں یمن میں جنگ بندی کے بارے میں سعودی اتحاد کے نئے منصوبے پر ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یمنی عوام کے خلاف جنگ بندی کے بارے میں سعودی عرب کا منصوبہ سنجیدہ اور منطقی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ ایسی صورت میں پیش کیا گیا ہے کہ سعودی عرب امریکہ کی حمایت سے اپنے قائم کردہ اتحاد کی کمان سنبھالے ہوئے ہے اور اس نے یمن کا مکمل طور پر محاصرہ کر رکھا ہے، جس میں 10,000 یمنی مظلوم عام شہری مارے گئے ہیں۔ انصار اللہ کے ترجمان نے کہا کہ عجیب بات تو یہ ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے جس وقت اس منصوبے کی بات کہی جا رہی تھی اس وقت بھی یمنی عوام کے خلاف سعودی اتحاد کے وحشیانہ جنگ و جہریت کا سلسلہ جاری تھا۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے ترجمان محمد عبدالسلام نے کہا کہ اس قسم کے کھلے تضاد کو کیسے قبول کیا جا سکتا ہے، جبکہ جنگ بندی کا منصوبہ تو ایک ایسے ملک کی جانب سے پیش کیے جانے کی ضرورت ہے جو خود یمنی عوام کے خلاف جنگ و جہریت میں شامل نہ ہو، اور پھر سب سے پہلے تو جہریت بند کیے جانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یمنی قوم گزشتہ 6 سال سے زائد عرصے سے محاصرے میں ہے اور اس ملک میں پٹرولیم مصنوعات تک منتقل نہیں ہونے دی جا رہی ہے اور یمن کے ہوائی اڈے اور بندرگاہیں بھی بند ہیں۔ محمد عبدالسلام نے کہا کہ عالم برادری سعودی عرب کی جانب سے جو کچھ بھی کہہ دیا جاتا ہے اسے قبول کر لیتی ہے اور اس کا یہ اقدام یا تو سعودی عرب کا منہ دیکھ کر اٹھایا جاتا ہے یا پھر اس سے پیسے لے کر ایسا کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اسی صورت میں جنگ بندی قبول کریں گے جب یمن کے خلاف حملے بند اور یمن کا محاصرہ ختم کر دیا جائے اور یمن کی بندرگاہیں اور ہوائی اڈے کھول دیے جائیں، اس لیے کہ ان اقدامات کا تعلق یمن میں انسانی صورتحال سے ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے پیر کی رات یمن میں جنگ بندی کے لیے ریاض کی کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یمن کے خلاف جنگ انصار اللہ کی رضامندی کی صورت میں اقوام متحدہ کی نگرانی میں بند ہو سکتی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ یمنی فوج کا کہنا ہے کہ سعودی اتحاد کے اعلی کاروں نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران الحدیدہ میں 184 بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مختلف علاقوں پر گولہ باری کی ہے۔ واضح ہے کہ سعودی عرب اور اس کے بعض اتحادی ممالک امریکہ اور دیگر مغربی ملکوں کی حمایت کے زیر سایہ 2015 سے یمن پر وحشیانہ حملے کر رہے ہیں۔ اس عرصے میں 10,000 یمنی شہری شہید و زخمی جبکہ 80,000 یمنی بےسر و سامانی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب اپنے تمام تر وحشیانہ حملوں کے باوجود اپنا ایک بھی مقصد اب تک حاصل نہیں کر سکا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے انسانی حقوق کمیشن کے سیکرٹری علی باقری نے یمن میں جنگ بندی کی حمایت سے متعلق امریکیوں کے دعوے پر اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کے انسانی حقوق کمیشن کے سیکرٹری علی باقری نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ امریکیوں کو ثابت کرنے کے لیے کہ وہ یمن کے دلدل سے جلات کو نجات دینانے کے مقصد سے جنگ بندی کی حمایت ایک حربے کے طور پر نہیں کر رہے ہیں، یمن میں سعودی عرب کی جاہریت سے متاثر ہونے والوں کو اشیاء خوردونوش، ادویات اور طبی ساز و سامان تک رسائی کا راستہ ہموار کرنا ہوگا تاکہ بھوک اور ادویات کے فقدان کی وجہ سے بے سہارا یمنی بچے، خواتین اور مرد اپنی جان بچا سکیں۔ انسانی حقوق کے عالمی تنظیموں کے مطابق سعودی اتحاد نے امریکہ کی حمایت کے ساتھ یمن کے مظلوم عوام تک امداد رسانی کو ناممکن بنا دیا ہے۔ شمالی عراق میں فوجی کارروائیوں میں داعش کے 10 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ عراق کی سرکاری نیوز ایجنسی وا کی رپورٹ کے مطابق ملک کی مسلح افواج کی کمان نے کے ترجمان یحییٰ سری نے جمعرات کو اعلان کیا کہ جنوبی موصل میں واقع مخمور کی پہاڑیوں میں داعش کے خفیہ اڈوں کو ختم کرنے کے لیے انجام پانے والے فوجی آپریشن میں داعش کے 27 سے زیادہ دہشت گرد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اس اعلامیے کے مطابق اس آپریشن میں مختلف دوری پر اسنائپر ٹیموں کو تعینات کیا گیا تھا اور داعش کے خفیہ اڈوں میں داخل ہونے اور اس سے باہر نکلنے کے راستے اسنائپروں کی زد پر تھے۔ عراقی سیکورٹی فورسز نے مخمور کی پہاڑیوں میں داعش کے اڈوں کو ختم کر دیا ہے۔ صوبہ نینوا کے بعض علاقے خاص جغرافیائی پوزیشن اور دشوار گزار راستوں کے پیش نظر دہشت گردوں کے اکٹھا ہونے کا مرکز بن گئے ہیں۔ اس سے فوجی آپریشن میں جو 9 مارچ سے شروع ہوا ہے اب تک 312 فضائی حملے انجام پا چکے ہیں اور داعش کے 120 خفیہ اڈوں کو تباہ کیا جا چکا ہے جبکہ بڑی تعداد میں داعش دہشت گرد ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں اور پروگرام نیم نگاہ بھی یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ ابھی آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور سامعین اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے، ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے، بلائیں گے کب ہم آسیوں کو بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے، بلائیں گے کب ہم آسیوں کو بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے تڑپ رہے ہیں سسک رہے تمہاری نظر کرم کی خاطر تمہاری نظر کرم کی خاطر جو ہم سے اب تک ہوئی ہے سرزد وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے جو ہم سے اب تک ہوئی ہے سرزد وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے یہ زندگی مختصر بہت ہے سر بہت ہے سیاہی قسمت کی بام پر ہے یہ زندگی مختصر بہت ہے سیاہی قسمت کی بام پر ہے میری نظر کو کسی طرح اب وہ نور جلوے دکھا بھی دیجئے میری نظر کو کسی طرح اب وہ نور جلوے دکھا بھی دیجئے ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے بلائیں گے کب ہماسیوں کو بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے ہے معجزہ بے کلی کا دریا میری ان آنکھوں میں شاہ بتہا ہے معجزہ بے کلی کا دریا ہے معجزہ بے کلی کا دریا میری ان آنکھوں میں شاہ بتہا
عزیز سامعین یہ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں اس مرحلے میں آپ پہلے سماعت فرمائیں گے پروگرام اسوہ بشریت جس کے بعد دعائے کمیل کے بعض اقتباس بھی پیش کیے جائیں گے تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام اسوہ بشریت اور اپنے میزبان طٰہٰ شمیم کو اس وقت کی نشریات سے یہیں پر اجازت دیجیے خدا حافظ
سامعین پروگرام اسوہ بشریت لے کر حاضر خدمت ہیں گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے ہم نے گزشتہ پروگرام میں فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بعض اہم گوشوں کی طرف اشارہ کیا تھا آج کے پروگرام میں بھی آپ کی عظیم و شان اور نورانی شخصیت کے بعض اہم پہلوؤں پر روشنی ڈال رہے ہیں امید ہے ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام کی جوانی کے ایام امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے زمانہ خلافت و حکومت میں بسر ہوئے آپ نے حضرت علی علیہ السلام کی نہ صرف باپ ہونے کے عنوان سے بلکہ امام و رہبر ہونے کی بنا پر پیروی کی تھی اور آپ کے سچے مطیع و فرما بردار شمار ہوتے تھے دوسری جانب حضرت علی علیہ السلام اپنے فرزند ارجمند کی توانائیوں اور شائستگیوں سے بخوبی واقف تھے لہذا واقعہ جنگ جمل میں انہیں حضرت عمار یاسر کے ہمراہ کوفے کے عوام کے نام خط لکھ کر روانہ کیا تاکہ ان لوگوں کو حضرت علی علیہ السلام کی حمایت اور بیعت کے لیے آمادہ کریں۔ جب آپ کوفے میں داخل ہوئے تو لوگ جوق در جوق آپ کی زیارت کے لیے آنے لگے۔ اس وقت حضرت امام حسن علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے اور خداوند عالم کا شکر بجا لاتے ہوئے محمد و آل محمد پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا اور لوگوں کو میدان جنگ کی دعوت دی اور پھر ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، ہم تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ تمہیں خداوند عالم، اس کی کتاب، اس کے پیغمبر کی سنت اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کائنات کے سب سے عادل ترین، عالم ترین اور شائستہ ترین فرد کی بیعت کے لیے دعوت دوں۔ یہ وہ شخص ہے جس کی قرآن کریم نے مدح و ثنا کی ہے اور خداوند عالم اور اس کے رسول کی پیروی کرنے میں کسی نے بھی ان پر سبقت نہیں کی ہے۔ وہ شخص جو ایک طرف تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی بھی ہے اور دوسری جانب آن حضرت کا داماد بھی ہے، وہ تمام لوگوں سے ہر نیک خصلتوں میں بہتر و اعلیٰ ہے۔ یہ وہی عظیم فرد ہے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب رہی ہے، حالانکہ دوسرے لوگ ان سے دور ہو گئے تھے۔ یہ وہی شخص ہے جس نے سب سے پہلے پیغمبر اسلام کی اقتداء میں نماز ادا کی ہے حالانکہ لوگ خدا کا شریک قرار دے کر بتوں کی پوجا کر رہے تھے۔ وہ شخص جس نے ہمیشہ پیغمبر اسلام کی رکاب میں رہ کر جنگ کی حالانکہ لوگ خوف و ہراس سے میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ یہ وہی عظیم انسان ہے جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی جبکہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے تھے۔ وہ شخص جو ہر معاملے اور ہر مقام پر سب سے آگے تھا، اور اس عظیم شخصیت سے کسی بھی شخص کا کسی بھی اعتبار سے موازنہ یا مقایسہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، ایسا عظیم انسان تم سے مدد طلب کر رہا ہے اور تمہیں حق کی طرف دعوت دے رہا ہے اور تم سے مطالبہ کرتا ہے کہ اس کے ساتھ ہو جاؤ تاکہ جمل کے قانون کو توڑنے والوں کو غلط اقدام اٹھانے سے روکا جا سکے اور وہ پشیمان ہو جائیں اور تمہیں کامیابی و کامرانی نصیب ہو۔ وہی گروہ جس نے علی علیہ السلام کے باوفا ساتھیوں کو قتل کر دیا اور آپ کی حکومت میں کام کرنے والوں سے انتقام لیا، بیت المال کو تاراج کر دیا اور اب بھی اس عظیم شخص کے مقابلے میں صف بستہ کھڑے ہوئے ہیں۔ پس اے لوگو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسے عظیم فریضے کو انجام دو اور نیک امور انجام دینے کے لیے جس میں نیک اور پاکیزہ افراد شریک ہیں آمادہ ہو جاؤ، ایسی صورت میں پروردگار عالم تم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا۔ فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام نے جب خلافت اور حکومت امام علی علیہ السلام کے مخالفین کے چہروں سے نقاب الٹ کر ان کے حقیقی چہروں کو لوگوں پر واضح کر دیا تو مخالفین نے غلط اور ناروا باتیں معاشرے میں پھیلا کر فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام کے نورانی چہرے کو داغدار کرنا چاہا اور انہیں ایک آرام پسند شخص کے عنوان سے روشناس کرانے کی کوشش کی، جبکہ آپ بہت ہی بڑے بہادر اور صاحب شہامت تھے، لہذا آپ کے وجود میں ذرہ برابر بھی خوف و ہراس نہیں پایا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اسلام میں ناب محمدی کو مستحکم و ثابت کرنے اور اس کے دفاع اور بنی امیہ کے اسلام کو باطل قرار دینے میں کسی بھی طرح کی فداکاری اور جان نثاری سے دریغ نہیں کیا اور ہمیشہ خداوند عالم کی راہ میں مجاہدت کے لیے آمادہ رہتے تھے۔ چنانچہ جنگ جمل میں آپ اپنے والد ماجد، فاتح بدر و حنین اور خیبر و احد حضرت علی علیہ السلام کے ہمراہ میدان جنگ میں سب سے آگے بڑھ چڑھ کر حماسہ آفرین جنگ کی اور امام علی علیہ السلام کے اصحاب با وفا پر سبقت حاصل کی اور دشمن کے قلب لشکر پر حملہ کیا اور ان پر کاری ضربیں لگائیں اور بہت سے افراد کو واصل جہنم کیا۔ جنگ صفین میں بھی فوجیوں کو مہمیز کرنے اور امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام کی فوج کو معاویہ کے لشکر سے جنگ کرنے کے لیے آمادہ کرنے میں حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے نہایت ہی اہم کردار ادا کیا اور اپنے ہیجان انگیز اور شعلہ ور خطبوں کے ذریعے کوفہ والوں کو جہاد کے لیے آمادہ کیا اور حضرت علی علیہ السلام کی سرداری میں دشمنان اسلام سے مقابلہ اور جنگ کرنے کی دعوت دی۔ دین مقدس، نظام اور امامت کے دفاع کے سلسلے میں فرزندان رسول حضرت امام حسن مجتبیٰ اور حضرت امام حسین سرکار سید و شہداء علیہم السلام کی جد و جہد اور راہ خدا میں جانساری اس قدر شدید اور شجاعانہ تھی کہ جنگ صفین میں لوگوں کا یہ خوف ستانے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دونوں یادگاریں شہادت کے درجے پر فائز ہو جائیں اور اپنی جان جان آفرین کے سپرد کر دیں۔ لہذا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا، حسنین کا خیال رکھنا، کیونکہ یہ دونوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جنگ صفین اور جنگ جمل کے علاوہ خوارج کے ساتھ، کہ جو جنگ نہروان کے نام سے مشہور ہے، بہترین کردار ادا کیا ہے۔ خوارج وہی گروہ تھا جس نے عمر ابن عاص کی فریب کاریوں اور اس کی مکارانہ چالوں میں گم ہو کر مسئلہ حکمیت کو حضرت علی علیہ السلام پر مسلط کیا اور حق کو، کہ جو کامیابی کی منزلوں سے ہمکنار ہونے کے قریب تھا، شکست سے روبرو کر دیا۔ قابل افسوس بات یہ ہے کہ اسی گروہ کی تاسی کرتے ہوئے عصر حاضر میں داعشیوں اور دوسرے تکفیری گروہوں کو دیکھا جا سکتا ہے اور یہ دشمنوں کا فریب کارانہ اسلحہ اور حربہ تھا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کا اس گروہ نے نہ صرف یہ کہ ساتھ نہیں دیا، بلکہ امام حسن علیہ السلام کی جانب سے معاویہ کے خلاف بنائے جانے والے تمام منصوبوں کو بھی خاک میں ملا دیا اور دشمنان اہل بیت کے لیے کامیابی و کامرانی کا سامان فراہم کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اپنی امامت و حکومت کے دوران، جس میں آپ اسلام ناب محمدی کو اس کے تمام اہداف و مقاصد کے ساتھ زندہ کر سکتے تھے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند و بالا مقاصد کو دوام بخش سکتے تھے، مگر ان حالات کی وجہ سے مجبور ہو گئے کہ اپنی خلافت کے تمام اوقات کو دشمنوں کی سازشوں کے ساتھ جنگ کرنے میں گزاریں، اور بالآخر انہی افراد میں سے ایک شقی ترین شخص عبد الرحمن ابن ملجم مرادی کے ہاتھوں نہایت ہی مظلومیت کے ساتھ درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ جس وقت ابن ملجم کو گرفتار کر کے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے پاس لایا گیا تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا، لانت ہو تجھ پر اے رحمت خدا سے دور رہنے والے، اے دشمن خدا، تو نے امیر المومنین علی علیہ السلام کو قتل کر دیا، تو نے امام المسلمین کو ہمارے ہاتھوں سے چھین لیا، انہوں نے تجھے پناہ دی اور تو نے انہیں یہ بدلہ دیا ہے، کیا وہ تمہارے لیے برے امام تھے کہ تو نے انہیں اس بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا؟ ابن ملجم نے کہا، اے ابو محمد، جو شخص بھڑکتے ہوئے آگ کے شولوں میں گر چکا ہو اور وہ اسی لائق ہو تو کیا آپ اسے نجات دے سکتے ہیں؟ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام شدید غم و غصے سے رونے لگے۔ آپ کی آواز بکا سن کر تمام دوست داران علی علیہ السلام بھی گریہ و زاری کرنے لگے۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام اپنے بابا کے جسم اطہر سے قریب ہوئے اور بوسہ لیتے ہوئے عرض کیا، اے بابا، یہ آپ کا اور خدا کا دشمن ہے اور خدا نے ہمیں اس پر مسلط کیا ہے۔ کچھ ہی لمحہ گزرا تھا کہ امام علی علیہ السلام نے آنکھیں کھولیں اور فرمایا، اے اللہ کے فرشتو، میری مدد کرو۔ اس کے بعد بہت ہی دھیمی لڑکھڑاتی اور مشفقانہ آواز میں ابن ملجم کی طرف رخ کر کے فرمایا، تم بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہوئے ہو اور تم نے بہت ہی بڑی غلطی کی ہے، کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا جو تو نے اپنے ہاتھ کو میرے خون سے رنگین کیا ہے؟ کیا میں تیرے ساتھ مہربان نہیں تھا اور تجھ پر نیکی و احسان نہیں کیا تھا؟ تیرے بارے میں لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی، لیکن ان سب کے باوجود میں نے تجھے آزاد رکھا اور تجھے بخشش عطا کی، حالانکہ میں جانتا تھا کہ تو اپنی بے بصیرتی اور کج فہمی کی بنا پر مجھے قتل کرنے کے لیے کوفے میں داخل ہوا ہے، جبکہ مجھے امید تھی اور میں نے کوشش بھی کی کہ تجھے ضلالت و گمراہی سے نجات دلا دوں۔ اس کے بعد امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اپنے فرزند اکبر حضرت امام حسن علیہ السلام کی طرف رخ کر کے فرمایا، اپنے اسیر کے ساتھ نیکی کرو، اس پر رحم کرو، اس کے ساتھ نیک سلوک کرو اور اس کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ۔ حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام نے عرض کیا، بابا جان، اس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، کیا اب بھی یہ بخشش کے لائق ہے؟ مولا کائنات نے فرمایا، ہاں میرے لال، ہم ایسے خاندان سے ہیں کہ ہماری سیرت فضل و کرم کرنا اور ہماری عادت و طریقہ لوگوں پر احسان کرنا اور معاف کر دینا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی المناک اور مظلومانہ شہادت کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام نے ایسے سخت و ناگوار حالات میں مشیت الہی کی بنیاد پر اسلامی معاشرے کی عظیم و سنگین رہبری کی ذمہ داری قبول کی۔ جس زمانے میں اسلامی معاشرے نے پے در پے تین جنگیں لڑی تھیں اور ہزاروں افراد مارے گئے اور زخمی ہوئے، اس وقت اسلام محمدی کی جگہ اسلام اموی نے لے لی تھی۔ صدر اسلام کی سادہ زیستی محلوں کی نشست و برخاست میں تبدیل ہو چکی تھی اور ایسا ماحول بن گیا تھا کہ عصر پیغمبر میں پائی جانے والی برادری و اخوت اور مساوات کا نام و نشان تک نہیں رہ گیا تھا، بلکہ طبقاتی فاصلے اور امتیازی سلوک کا دور دورہ تھا۔ اس زمانے میں صدر اسلام کے عظیم صحابہ جیسے حضرت ابو ذر غفاری کو، کہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی محبوب تھے، جلا وطن کر دیا گیا، اور اسی طرح میسم تمار کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا تھا۔ مخالفین اسلام کے خلاف لوگوں کو لالچ دے کر گمراہ کیا جا رہا تھا اور شیعوں کا نام و نشان مٹانے پر ہر ممکنہ کوششیں کی جا رہی تھیں، اور اگر حضرت علی علیہ السلام کے چاہنے والے کسی عہدے پر فائز تھے تو انہیں ہٹایا جا رہا تھا۔ ایسے حالات و شرائط میں امام حسن علیہ السلام خاموش نہیں رہ سکتے تھے، لہذا آپ نے اپنے بابا علی مرتضیٰ علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ان تمام حالات سے مقابلہ کیا اور اسلام کو زندہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام میں ہم فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام کی حیات طیبہ کے دوسرے اہم گوشوں پر روشنی ڈالیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم وکن اللہم بعزتک علی فی کل الاحوال رؤوفا وعلی فی جمیع الامور عطوفا الہی أسأله كشف ذري والنور في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعتم فيه هوى نفسي ولا غرني بما أحوام وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعد أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليهم في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ذري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عومي يوما بدأ وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وصالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي يا إلهي سيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليهم لطفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضئا لربوبيتك.
عزیز سامعین، مولائے متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعائے کمیل سے اقتباس آپ نے سماعت فرمایا، اور بھائیے دعائے کمیل کا منظوم ترجمہ سنتے ہیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا.
یا رب حق عزت و تکریم اے رحیم، بے مثل بے مثال ہے تو اے میرے کریم، واحد بھی تو احد بھی تو اے خالق عظیم، چلتی ہے تیرے حکم سے احسان کی نسیم، مجھ پر صدا کرم تیرا رب جہان ہے، مجھ بے نوا حقیر پتو مہربان ہے، مجھ بے نوا حقیر پتو مہربان ہے، معبود کردگار میرے رب ذوالجلال، تیرے سوا ہے کون کروں جس سے میں سوال، یا رب ہر ایک رنج زمانے کو مجھ سے ٹال، رکھنا میرے امور کا یا رب صدا خیال، کوئی نہیں جو بوجھ غموں کا اتار دے، تیرے سوا ہے کون جو بگڑی سوار دے، تیرے سوا ہے کون جو بگڑی سوار دے، معبود لم یزل میرے خالق میرے خدا، میں نفس شوم کے یہاں تاب صدا رہا، دشمن نے مجھ کو خواب سہانے دکھا دکھا، پامال کر دیا میری ہمت کا سلسلہ، تقدیر کے لکھنے سے تم سب کے سب کیے، اور خواہشات نفس نے دھوکے مجھے دیے، اور خواہشات نفس نے دھوکے مجھے دیے، تیری حدود حکم سے باہر نکل گیا، ہر ایک خطا میں ڈوب کے دل نے سکون لیا، کرتا رہا ہوں بھول کے تعظیم ماں سوا، حالانکہ تیری حمد ہے واجب میرے خدا، قادر بھی تو قدیر بھی تو ذوالکرام ہے، ہر فیصلے کا تیرے مجھے احترام ہے، ہر فیصلے کا تیرے مجھے احترام ہے، لازم ہے مجھ پہ حکم تیرا سب کے حکمراں، کچھ حق کے احتجاج نہیں مجھ کو بے گماں، تیرے تمام فیصلے مجھ پر نہیں گراں، واجب ہے مجھ پہ عظمت تیری کروں بیاں، کھلتی نہیں زبان میری قیل و قال میں، حاضر ہوں تیری بارگاہ ذوالجلال میں، حاضر ہوں تیری بارگاہ ذوالجلال میں، لاکھوں ہی مجھ سے دہر میں سرزد ہوئے گناہ، نادم ہوں شرم سار و پشیمان و عذر خواہ، شرمندہ اب ہے اپنے جرائم پرو سیاہ، اب تیرے ذات پاک ہے میری پناہ گاہ، بدکار ہوں ذلیل ہوں اور شرم سار ہوں، تیری عطا اف کا امیدوار ہوں، تیری عطا اف کا امیدوار ہوں، جو ہو چکا ہے اس کا میں کیا تذکرہ کروں، راہ فرار کوئی نہیں جس سے بچ سکوں، کوئی پناہ گاہ نہیں جس میں جا بسوں، تیرے سوا ہے کون جو بخشے مجھے سکون، یا رب تو اپنے آپ کا لطف کمال دے، فضل و کرم کی شال مظفر پر ڈال دے، فضل و کرم کی شال مظفر پر ڈال دے، کر رحم رنج و غم پہ میرے رب کائنات، یا رب تو دست و پا کو جکڑنے سے دے نجات، ہے استخوان جل پر فرسودگی کی رات، آلام میں گزرتی ہے یا رب میری حیات، لوہے عمل سے صاف گناہوں کی دھول کر، معبود اف کی تو گزارش قبول کر، معبود اف کی تو گزارش قبول کر، تخلیق کائنات سے کی تو نے ابتدا، سامان پرورش کا میرے واسطے کیا، بہتر تھا جو بھی میرے لیے سب وہی ہوا، اپنی عطا سے دی مجھے تو نے ہر ایک غزا، تجھ ہی کو واسطہ ہے تیرے تخت و تاج کا، ہر جرم بخش بندہ سیاں مزاج کا، ہر جرم بخش بندہ سیاں مزاج کا، معبود میرے سید و سردار کبریا، اعمال بد کی میرے جہنم ہے کیا سزا، تسلیم جب کہ کرتا ہوں واحد تجھے خدا، اور تیری معرفت سے بھی ہے دل بھرا ہوا، لا ریب تیرے ذکر سے دل میں بہار ہے، اس تیری معرفت ہی سے دل کو قرار ہے، اس تیری معرفت ہی سے دل کو قرار ہے، میرا ضمیر تیری محبت کا ہے اسیر، اور صدق دل سے مانتا ہوں تجھ کو اے قدیر، ہے معترف گناہوں کا یہ بندہ حقیر، یا رب تجھی سے مانگتا ہے عاجز و فقیر، کامل یقین ہے مجھ کو تیری پاک ذات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر۔ Oh,